مجلس کی قبولیت کے لیے اور تمام عزادار نصیب شہداء جہاں جہاں عزاداری میں مشغول ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر ان کنتم لا تعلمون. صلوات اللہ علیہ وسلم. زان محترم، قبل اس کے کہ اپنی بحث کا آغاز کروں، ایک دو تذکرات دینا مقصود ہے. عزیزوں، ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اسلام اگر باقی ہے تو عزاداری سید الشہداء اسی اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. غم حسین اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہے. اسلام کی بقا عزاداری سید الشہداء کے وسیلے سے ہے. حسین ہمیں زندگی دیتا ہے، حسین ہمیں جذبہ دیتا ہے، حسین کا غم ہمارے ایمان کی حرارت کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا. لہذا زان محترم، یہ آج میں نہیں، حتیٰ ہمارے مخالفین اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ عزاداری سید الشہداء نے شیعہ نے حیدر کرار کے اندر جو جذبہ ایجاد کر دیا، وہ جذبہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں پایا جاتا، کسی قوم میں نہیں پایا جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے سے بڑے چیلنج کے مقابلے میں بڑی آسانی سے بڑی راحت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہو جاتے. لہذا 1400 سال گزر گئے لیکن ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑا. اگر یہ کم بھی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں غم حسین موجود ہے. ان کے سینے عزیزان محترم آل محمد علیہ السلام کے عشق سے معمور ہیں، لہذا انہیں کوئی غمی نہیں ہوتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں جان جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا. اور اگر یہ روتے بھی ہیں تو اپنے بچوں پہ نہیں روتے. کس پہ روتے ہیں؟ فاطمہ کے لال پہ روتے ہیں، زینب کے علی اکبر پر روتے ہیں. ظلمتوں کی کتنی بڑی قوت اور طاقت ہے، آپ ذرا مجھے بتائیے کتنی بڑی قوت اور طاقت. تو عزاداری سید الشہداء کو ظلم محترم ہم نے اہمیت دینی ہے. ہم نے احساس کرنا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے، اسے ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا. لہذا مجھے تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں پر، پڑھ لکھ جاتے ہیں ذرا، اپنے آپ کو بہت باشعور سمجھتے ہیں، ہوں گے بھی کسی حد تک، بڑا انٹلیکچل بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر کہ شاید ان 10 دنوں کے اندر وہ ڈیوٹی محسوس نہیں کرتے کہ کسی مجلس میں جائیں، فضائل و مصائب سنیں، گریا کریں، ماتم کریں. میں کہتا ہوں تم کتنا پڑھ لکھ گئے ہو، پوسٹ ڈاکٹریٹ تم نے کر لی، تم پتہ نہیں مجتہد مسلم بن گئے، تم بہت بڑے آدمی بن گئے، بہت بڑے انسان بن گئے، اسٹیٹس تمہارا بہت بڑا ہے، لیکن اگر تم غم حسین میں نہیں آئے، اگر تم نے ماتم نہیں کیا، تو تم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، تم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. زن محترم میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو کہ واقعا دو دو تین تین دن عاشور کے دوران گزر جاتے ہیں. بھائی کسی کی مجلس سنی؟ نہیں بھائی، سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں تو ہم کس کی مجلس سنیں. یعنی کسی کو اس لیول پر سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس کی مجلس بھی ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے. بھائی مجلس کوئی بھی پڑھے، اگر وہ فضائل و مصائب اہل بیت پڑھتا ہے، چاہے وہ کم پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر وہ خلوص سے ذکر اہل بیت کر رہا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا اس کا فائدہ. اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ مجلس حسین میں آنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور جناب فاطمۃ الزہرا بھی راضی ہوتی ہے. زین محترم، یہ جو ایک ہمارے آبا اجداد نے ہمیں ایک روایت دی ہے، ایک ثقافت دی ہے، ایک کلچر دیا ہمیں، اور جو آئمہ اطہار علیہ السلام سے ان تک، آبا اجداد تک پہنچا، اور آج ہماری نسل تک، اور ہمارے بعد اگلی نسلوں تک پہنچنا ہے. اگر میں خود عزاداری کو اہمیت نہیں دوں گا تو میرا بچہ کیوں اہمیت دے گا؟ اگر میں خود 10 دنوں میں ایک دن کہوں بھائی آج تھکن ہو رہی ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ ہے، بہانے سے میں نہ جاؤں، تو میرا بیٹا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ سیکھے گا، وہ مجھ سے تربیت پا رہا ہے. اب جیسے ہمارے آبا و اجداد ہزار محترم، جیسے ہماری والد والدہ، وہ جو نسل تھی، میں کہتا ہوں واقعا کس قدر شعور بھی تھا، کس قدر بصیرت بھی تھی، کس قدر خلوص بھی تھا، چونکہ مادیت بہت کم تھی، لہذا زین محترم وہ لوگ اہمیت دیتے تھے، پورے سال تیاری کرتے تھے عزاداری سید الشہداء کے لیے. تو ہمیں زین محترم اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے ٹائم نکالنا ہے ہمیں. کاروبار میں کمی آئے، عزاداری میں کمی نہ آئے. جاب سے تھوڑی جلدی، بھائی سب کو پتا ہے، شیعہ آپ کے کولیگس کو پتا ہے، آپ کے افسران کو پتا ہے، شیعہ اور شیعہ عزاداری پر کمپرومائز نہیں کرتا، یہ بھی غیروں کو تو پتا ہے، تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم عزاداری پر کمپرومائز نہیں کرتے. تو بھائی تھوڑا جلدی آ جاؤ، مجلس اٹینڈ کرو، کم از کم دن میں 2 مجلسیں تو کرو نا. یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، خواتین تو ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بڑی توفیق دی ہے، لیکن مردوں کو کم از کم 2 مجالس تو اٹینڈ کرنی چاہیے، 2 مجالس جہاں توفیق ملے، جہاں جا سکتے ہو. تو کبھی یہ نہ سوچو کون مجلس پڑھ رہا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا انسان مجلس پڑھ رہا ہے کہ جو فرض کر لیجئے مقاصد امام حسین کے خلاف بات کرتا ہے، لوگوں کو بے عمل بناتا ہے، لوگوں کو بے نمازی بناتا ہے، مومنین کے درمیان اختلاف ایجاد کرتا ہے، تو ایسے ذاکر سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر الحمدللہ ایسے ذاکرین کم ہیں، اچھی تعداد، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اچھے لوگوں کی موجود ہے، علماء میں بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کس کی مجلس سنیں. بھئی کسی کی بھی مجلس سنو, فضائل سنو, مسائل پڑھو تاکہ تمہاری ایمان کو جلا ملے, تمہاری روح کو تقویت ملے, تاکہ تمہارے جذبہ ایمانی میں اضافہ ہو جائے اور تم حسین ابن علی سے نزدیک ہو جاؤ. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور دوسری بات یہ ذہن محترم کہ ہمیں کالے کپڑے ضرور پہننے چاہیے, اس کا اہتمام کریں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کہ ایک جوڑا کم از کم ہمیں کالا ماہ محرم کے لیے ہمیں اہتمام کر کے رکھنا چاہیے. دیکھیں دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, یونیفارم جو ہوتا ہے نا, فوج کو آپ دیکھیں, فوج ایسا نہیں ہوتا کہ جناب پینٹ ٹائی پہنے ہوئے, جناب تھری پیس کسی نے پہنا ہوا ہے, کسی نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے, کسی نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, کسی نے کچھ پہنا ہوا ہے, نہیں, ایک یونیفارم. ایک یونیفارم دشمن کے اوپر روپ پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک انداز سے چلنا, ایک کلچر کے ساتھ کسی بھی گروپ کا ایکٹ کرنا, یعنی مطلب یہ دشمن کے اوپر روپ کا اظہار ہے. دشمن ڈرتا ہے, خوفزدہ ہوتا ہے, اور خود جو اس گروپ کے لوگ ہیں, اس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک یونیفارم کے اندر ایک انداز سے چلنا, ایک کلچر کے ساتھ زندگی گزارنا, تو ایک دوسرے کو کیا ہوتا ہے, تقویت ہوتی ہے جان محترم, ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. لہذا مومنین کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور دشمنوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. تو یونیفارم ہمارا کیا ہے, آل محمد کے چاہنے والوں کا, عزاداروں کا یونیفارم کیا ہے, کالے کپڑے. آپ افریقہ چلے جاؤ, آپ یورپ چلے جاؤ, آپ ایران چلے جاؤ, افغانستان چلے جاؤ, آپ ہندوستان چلے جاؤ, پاکستان میں دیکھ لو, جان محترم آل محمد کے عزاداروں کا یونیفارم کالا لباس ہے. کم از کم ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کالا لباس پہننا چاہیے. مجلس میں آئے کم از کم کالے کپڑے پہن کر آئیں, بعد میں جائیں اتار کے رکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوسرے دن دھو لیں پھر پہنیں, انشاءاللہ اس کالے کپڑے پہننے کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ دان محترم عزداری سید شہدا کے حوالے سے چند تذکرات. اور کل ایک جوان نے سوال کیا تھا, اور یہ واقعہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ رہا اور آج تلک جاری و ساری ہے, بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس, اور آج کے یہ تکفیری لوگ اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. اور وہ مسئلہ کیا ہے دان محترم, مسئلہ یہ ہے کہ پہلی محرم سے بعض لوگوں کا رمضان شروع ہو جاتا ہے, رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے, لہذا پہلی محرم سے کیا کیا جناب, روزہ رکھنا شروع کر دیا, قبور کی زیارت, قبور کے اوپر فاتحہ پڑھ رہے ہیں, خصوصاً روزے عاشور, ہر روز روزہ رکھا جا رہا ہے, خصوصاً روزے عاشور روزہ رکھتے ہیں. بھائی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جناب سنت رسول ہے, سنت رسول ہے روزہ رکھنا. زن محترم عجیب ہے, ویسے عجیب ہے, آپ روایات دیکھیں ہمارے بھائیوں کی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ روایات کیا کہہ رہی ہیں, کس قدر متضاد روایات ہیں اس کے بارے میں. ہم اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں, اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتے تو روزہ رکھے, ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن ہم تو اپنے جوانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کیوں, اس لیے کہ بہرحال مکس خاندان ہے, کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں, اور بہرحال اچھی بات ہے چلیں پیار محبت سے رہتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کلچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, شفٹ ہوتا ہے, ادھر کا کلچر ادھر اور ادھر کا کلچر ادھر, ادھر کے افکار ادھر اور ادھر کے افکار ادھر, تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ پرابلمس بھی پیدا ہوتی ہیں. تو کم از کم آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اتنا باشعور ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو اپنا اثر ان پر چھوڑیں, ان کا اثر اپنے اوپر نہ چڑھائیں, ٹھیک ہے نا. اتنا شعور کم از کم ہمارے اندر ہونا چاہیے ظالم محترم. لہذا اس حوالے سے میں عرض کروں مزار محترم روایت جو نقل کی گئی کہ جناب روز عاشور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے نا انشاءاللہ روز عاشور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو جب مدینہ ہجرت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ بڑے معتبر کتاب کے اندر ہمارے بھائیوں کی یہ حدیث موجود ہے تو جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو روز عاشور آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ کرسچنز اور یہودی جو ہیں وہ روز عاشور کو روزہ رکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ آج روز عاشور ہے اب یہ روایت بیان کر رہا ہوں ہمارے بھائیوں کی تو رسول اللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ روز عاشور یہود و نصارہ روزہ رکھ رہے ہیں پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی سے یا نصرانی سے کہ بھائی کیا ماجرا ہے روز عاشور تم لوگ روزہ رکھتے ہو تو کہا کہ محمد آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہا بھائی کیا خوشی کا دن ہے کیا عید کا دن ہے تمہارا کہا آج کے دن بنی اسرائیل اپنے دشمنوں پر غالب آئی تھی یعنی فرعون کے اوپر غالب آئی تھی لہذا حضرت موسیٰ نے آج کے دن روزہ رکھا تھا تو ان کی طبیعت میں ان کی پیروی میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اللہ اکبر بس روایت یہ کہتی ہے کہ وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی جب میرا بھائی موسیٰ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے تو میں تو ان سے زیادہ بڑا نبی ہوں تو میرا حق زیادہ ہے مجھے بھی روزہ رکھنا چاہیے بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے روزہ عاشور روزہ رکھنا شروع کر دیا بزان محترم بہرحال ہم اپنی نقطہ نظر کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا یہ عقل میں سمانے والی بات ہے کہ یہودیوں کو دیکھ کر نصرانیوں کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیں چونکہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ بات جو عام یہودی اور نصرانی گمراہ لوگوں کو پتا ہے تو وہ جو خاتم المرسل ہے خاتم النبیین ہے کیا اس کو اللہ نے یہ بات نہیں بتائی ہوگی ہے جی اللہ نے ہر نبی کا قصہ رسول اللہ کو بتا دیا لیکن حضرت موسیٰ کا قصہ نہیں بتایا ہے جی کس روز نجات ملی بنی اسرائیل کو اللہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا یہ یہود و نصارہ نے آ کر رسول اللہ کے علم میں اضافہ کر دیا ازان محترم اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مزاح کوئی اور نہیں ہو سکتا پھر جناب حدیث ایک اور کہا کہ دیکھو روز عاشور روزہ رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز عاشور تم لوگوں کو کہتا ہوں مسلمان روزہ رکھو لیکن میں محمد روزہ نہیں رکھتا یعنی تم روزہ رکھو میں نہیں رکھوں تو جانے محترم وہ گڑ والا واقعہ تو سب نے ہی سنا ہوا ہے کہ کسی ماں نے آ کر کہا بچپنے میں ہم پڑھتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے ہاں جی شکر بہت کھاتا ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی میں ابھی منع نہیں کر سکتا تین دن تک کہا کہ میں منع نہیں کر سکتا تیسرے دن کہا کہ اچھا آپ اپنے بچے کو بلاؤ یا بچے کے پاس گئے اور جا کر اسے نصیحت کی تو ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تین دن تک کیوں صبر کیا کہا کہ میں خود گڑ بڑے شوق سے کھاتا ہوں میں خود حلوہ بڑا شوق سے کھاتا ہوں میٹھا کھاتا ہوں لہذا جب میں خود یہ عمل انجام دیتا ہوں تو دوسرے کو کیسے منع کر سکتا ہوں تو جانے محترم آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جس پر خود عمل نہیں کرتے وہ کسی دوسرے کو بھی اس سے نہیں روکتے یا امر نہیں کرتے تو یہاں پہ عجیب روایت ہے کہ میں تو عمل نہیں کرتا لیکن تم لوگ کرو. تو یہ کیسی روایت ہے, اور بہت سی متضاد روایات اذان محترم اس کے ضمن میں پائی جاتی ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا, یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا, روزے عاشور روزہ رکھنے کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا. اذان محترم یہ ہے ایجاد بنو امیہ کی, یہ ایجاد ہے بنو امیہ کی, اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. امام سے روزے عاشور کے روزے کا پوچھا گیا تو امام نے وہاں پر کہا کہ اللہ بنی امیہ پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اور شام کے ان لوگوں نے جنہوں نے امام حسین کے قتل میں ان کا ساتھ دیا, بنو امیہ کا ساتھ دیا, ان لوگوں نے یہ نظر کی تھی. زانِ محترم ذرا تصور کرو, انہوں نے یہ نظر کی تھی, منت مانی تھی کہ اگر حکومت آل ابی سفیان کے پاس رہی اور حسین قتل ہو گئے کربلا کے میدان میں تو اس دن ہم جشن منائیں گے, اس دن ہم عید منائیں گے, اور اس دن شکرانے کے طور پر ہم سب شامی لوگ کیا کریں گے, روزہ رکھیں گے. اللہ اکبر. کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے زانِ محترم؟ بنو امیہ سے. یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ لہذا کہا کہ اس روز بنو امیہ نے روزہ رکھا. اب جب روزہ رکھا تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. روایت ہے شیخ صدوق سے, شیخ عباس قمی نے بھی اس کو تحریر فرمایا کہ میثم تمار مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی, تو وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو آئندہ بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کر دیا جائے, اور جو لوگ قتل کریں گے وہ اس روز عید منائیں گے, جشن کریں گے, اور اس دن وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں گے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی, غیب کی خبر دی, لہذا وہ لوگ روزہ رکھیں گے. اور کسی نے پوچھا میثم تمار وہ کیسے جشن منائیں گے اور کیسے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کریں گے؟ کہا کہ وہ مختلف روایات گڑھیں گے, اور یہ روایات ابھی آپ سن سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آج کل کے جو یزیدی اور تکفیری ہیں زانِ محترم, آپ ان کی کلپس دیکھ لیں اٹھا اٹھا کے, وہ یہی ساری دلیلیں لے کر آتے کہ بھئی روزے عاشور کیا ہوا, روزے عاشور تو غم نہیں منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. آپ نے دیکھا نا کیک کاٹتے ہیں, کیک کاٹ رہے ہیں تکفیری لوگ, روزے عاشور مبارکباد دے رہے ہیں کہ روزے عاشور کا کیک ہے, خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں خوشیاں منا رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ آج کے دن حضرت موسیٰ کو نجات ملی, انہوں نے دریا کے اوپر اپنا عصا مارا اور دریا دو ٹکڑے ہوا اور درمیان سے وہ نکل گئے اور فرعون غرق ہو گیا. اچھا آج کے دن اور کیا ہوا؟ بہت بڑے بڑے سارے کارنامے کائنات کے روزے عاشور انہوں نے فٹ کر دیے. اور کیا ہوا جناب؟ نوح کی کشتی پار لگی, حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے, اور نہ جانے یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. لہذا آج کا دن غم کا دن نہیں ہے بلکہ خوشی کا دن ہے. اللہ اکبر. زانِ محترم, اب یہ آئمہ کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا, اور آج ہمارے زمانے میں بھی افسوس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے روزے کا. لہذا آپ دیکھیں عاشور کے دن بہت سارے, سندھ کے اندر میں گیا, پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں نے دیکھا روزے عاشور. جناب کہاں جا رہے ہیں؟ فرزند رسول کے اوپر گریا کرنے کے بجائے قبرستان اپنے آبا و اجداد کے اوپر فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. عجیب ہے زانِ محترم. عجیب ہے، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اجر رسالت طلب ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ حسین ابن علی سے مودت اختیار کرو، سوائے اس کے کہ آل محمد سے مودت اختیار کرو۔ لیکن عزیز محترم، ہمارے مسلمانوں کا شعور دیکھیے کہ کربلا کے واقعے پر افسوس کرنے کے بجائے، غمزدہ ہونے کے بجائے، حسین ابن علی پر ماتم کرنے کے بجائے اپنے آبا و اجداد پر ماتم کرتے ہیں اور اس دن خوشیاں مناتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑے کارنامے کائنات میں زان محترم انجام پائے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ صادق علیہ السلام اصول کافی کی روایت ارشاد فرماتے، بہت غور سے سنیے گا، اصول کافی کی روایت ہے کہ جو شخص بھی روزے عاشور خوشیاں منائے گا اور اس دن روزہ رکھے، اس دن خوشی منائے اور روزہ رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسلمان، نام نہاد مسلمان کو آل زیاد کے ساتھ محشور فرمائے گا، آل زیاد کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ لہذا خوش ہو بھائی، خوشیاں مناؤ، شادیاں بجاؤ، کرو جو کرنا ہے، انشاءاللہ تمہارا حشر و نشر یزید کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ بڑی یزید کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں، یزید کے ساتھ بڑے انسیت کا اظہار کرتے ہیں، بڑے اس کے فضائل پڑھتے ہیں، بڑے بڑے کلپس موجود ہیں، کتابیں لکھی ہیں بہت سارے لوگوں نے فضیلت یزید میں، تو ہماری تو دعا ہے، انشاءاللہ آپ سب آمین کہیں گے، دعا کرتے ہیں کہ بارہ الہ ان سب کو جو یزید کی فضیلت کے قائل ہیں ان سب کو یزید کے ساتھ محشور فرما۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان محترم، اس پیغام کے ساتھ، چونکہ یہ مسئلہ بہت ضروری تھا اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس میں شدت آ رہی، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے اوپر بات کریں۔ عزیزان محترم، اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، عرض کیا تھا کہ قرآن پکار کر کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے، جاہل ہو، تو اہل علم سے رجوع کرو، اہل ذکر سے رجوع کرو۔ اور عرض کیا کہ اہل ذکر کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ایک نظام دے کر جا رہا ہے انسانیت کو ہدایت کے لیے، تاکہ انسانیت کبھی گمراہی کا شکار نہ ہو، انسانیت ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہے۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ ہادیان برحق، یہ اہل ذکر کون ہیں؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اپنے فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اور اس کیا تھا کہ ان کا علم لامحدود ہے، ان کا علم لامحدود ہے، تو ان کا علم جو ہے اس کی وسعت کیا ہے؟ عرض کیا تھا کہ ان کا سارا کا سارا علم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یا اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ عنایت ہے، اللہ کی طرف سے یا ڈائریکٹ عنایات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہے۔ اصول کافی میں روایت ہے کہ ایک دفعہ میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلال میں محفل میں وارد ہوتے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کا چہرہ سرخ ہے، جلال میں ہے مولا۔ مولا کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو در اہل بیت کو چھوڑ کر فلاں فلاں کے در پر جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے در پر جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں زان محترم؟ اب ممبر کی مجبوری ہوتی ہے کہ انسان نام نہیں لے سکتا افسوس کے ساتھ، لیکن آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک دو سال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھا، اور آج دنیا میں اگر ان کا نام بنا ہے تو امام جعفر صادق کی شاگردی کی وجہ سے بنا. اللہ اکبر. امام فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان ان کے پاس جاتے ہیں لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہیں آتے. ہاں کس قدر بدنصیبی ہے اذان محترم. تو امام ایک دفعہ جملہ کہتے ہیں، توجہ ہے نا میری طرف اذان محترم، امام ایک جملہ کہتے ہیں، یمسون الثماد ویدعون النہر العظیم، کہ یہ لوگ مشکیزے کی بچی ہوئی رطوبت کو چوسنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تعبیر دیکھیں اذان محترم، بڑی فصیح و بلیغ تعبیر ہے کہ مشکیزہ، ہماری نوجوان نسل کو تو پتہ نہیں، بہرحال جو علم دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے مشکیزہ کیا ہوتا ہے، چمڑے کا ایک بیگ ہوتا ہے جس کے ایک چونچ بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک منہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر ڈھکنا لگا ہوتا ہے یا رسی سے اس کو باندھ دیتے تھے اور اس میں پانی بھر کر استعمال کرتے تھے، اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا. تو یہ مشکیزہ ہے. اب جب مشکیزے کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر چمڑا ہے نا، چمڑے کے اندر رطوبت رہ جاتی ہے، پانی کیا نمی رہ جاتی ہے. تو امام یہ خوبصورت اور فصیح و بلیغ تعبیر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مشکیزے کی بچی ہوئی رطوبت کو چوسنے میں لگے ہوئے ہیں اور پاس ایک وسیع و عریض نہر بہ رہی ہے. اللہ اکبر. پاس ایک وسیع و عریض نہر بہ رہی ہے، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی نہر بہ رہی ہے، لیکن ان کا نصیب یہ ہے، یہ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس پاس نہر بہتی ہوئی اسے چھوڑ کر مشکیزوں کو چوسنے میں لگے ہوئے. چلو مشکیزے میں کچھ پانی ہوتا تو پھر بھی کچھ بہتر تھا، مشکیزے سے پانی بھی بہ چکا ہے. یعنی مولا فرما رہے کہ بھائی وہ نرے جاہل، وہ نرے جاہل، اور ادھر بہتی ہوئی نہر ہے. تو کسی نے پوچھا، مولا یہ بہتی ہوئی نہر کون سی ہے؟ اللہ اکبر. یہ بہتی ہوئی نہر کون سی ہے؟ کہا کہ وہ 124,000 انبیاء کی سنتیں ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کہا یہ سنتیں کیا ہیں؟ کہا یہ علوم انبیاء ہے، آدم سے لے کر خاتم تک تمام کے تمام انبیاء کا علم اور رسول خدا کا علم سب ملا کر اللہ نے یہ تمام سنتیں اور علوم انبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ سارا کا سارا علم اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول نے یہ علم علی ابن ابی طالب کے سینے میں اتارا ہے. تو 124,000 انبیاء کا علم اور رسول خدا کا علم اللہ نے علی کے سینے میں اتارا، اور آج یہ علم ہمارے سینے میں موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں موجود ہے. اللہم صل علی محمد. بلند آواز سے امام کی ذات پر درود بھیجیں. تو اب دیکھیں بھائی، امام کی محفل میں بھی عجیب عجیب لوگ بیٹھا کرتے تھے. بھائی ایک کلاس کے اندر مختلف کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، एक क्लास में भी कई क्लासें होती हैं, कहीं तो आइंस्टाइन जैसे लोग बैठे होते हैं और कहीं बिल्कुल ही लो लेवल के लोग बैठे होते हैं, कोई दरमियानी लोग होते हैं। तो वहां पर किसी ने सवाल किया छठे इमाम से कि मौला, 1,24,000 अंबिया का इल्म और रसूल खुदा का इल्म अली के सीने में है, तो इतना बतला दीजिए कि अली अफजल है या बाज अंबिया अफजल है, अली अफजल है या बाज अंबिया अफजल है। वहां छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अल्लाह जिसके कानों को खोलना चाहे उसे खोल देता है, यानी इसके कान बंद है, इसकी समझ बहुत छोटी है। मैं कह रहा हूं अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया और रसूल खुदा का इल्म अली को अता फरमाया और फिर ये सवाल कर रहा है कि बाज अंबिया अफजल है या अली अफजल है। यकीनी बात है मां सिवाय रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम अंबिया से अफजल अली इब्न अबी तालिब की जात है। इसी तरह से अली भी मां सिवाय रसूल के सबसे अफजल। और दूसरी बात, छठे इमाम ने दलील दी कि 1,24,000 अंबिया का इल्म, भाई हर नबी का इल्म अपना था, हर नबी का इल्म अपना था, हर नबी के मौजजात अपने थे, लेकिन अली के पास जो इल्म था और अली के पास जो निशानियां थी, अली के पास जो मौजजात थे, अली के पास जो आयात थी, वो फकत अपनी नहीं थी बल्कि 1,24,000 अंबिया की अली के सीने में जमा हो गई थी। तो जन मोहतरम ये भी एक बहस है, इंशाल्लाह अगर तौफीक हुई तो इसको हम बयान करेंगे। तो जन मोहतरम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मीरास क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम के उलूम, अंबिया अलैहिस्सलाम के उलूम। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास जो इल्म है वो तमाम अंबिया के उलूम का क्या है, खजाना, वो हमारी मीरास है। और हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं करते। कोई शख्स आया और आकर कहा, उसूल काफी में रिवायत मौजूद है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कोई सवाल किया, तो मौला ने जवाब दिया। अब जब जवाब दिया तो इसने अगर मगर चूंके चुनांचे जरा की, ठीक है ना, मौला अगर यूं हो तो यूं हो तो यूं हो तो फिर क्या कहेंगे आप। तो मौला ने वहां पर इसको डांटा, कहा मह साकित मह मह कुल, तो जो कुछ मैंने तुम्हें कह दिया फहुआ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मैंने तुम्हें कह दिया ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनका फरमान है। हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते कि तुम जो अकील व काल करो, अगर मगर चूंके चुनांचे करो, नहीं, आले मोहम्मद का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। और इसीलिए पांचवें इमाम हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि लौकुन्ना हदसना हूं نحدثهم او حدثناهم برائنا لحلقنا, کہ اگر ہم اپنی رائے کے مطابق اپنے خیال سے اپنے علم کے مطابق اگر ہم کوئی بات کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں. اللہ اکبر, ہم ہلاک ہو جائیں. اور ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول اللہ سے ہمیں میراث ملی ہے, جو میراث علم کی ہمیں رسول اللہ سے ملی ہے, ہم وہی بات کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر ہم کوئی بات نہیں کرتے. یہ میں نے اپنے جوانوں کو پہلے بھی تاکید کی تھی, کبھی یہ نہ سمجھے کہ علی کا علم اپنا علم نہیں. علی کا علم رسول کا علم ہے اور اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم ہے, رسول اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ مستقل علم, استقلال کے ساتھ ہے. اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا, توجہ ہے نا ذرا محترم. اللہ کا علم اپنا علم ہے, مستقل علم ہے, استقلال کے ساتھ علم ہے, کسی کے ساتھ مربوط نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کا علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے. علی کا علم, امام حسن امام حسین کا علم, آئمہ اطہار علیہ السلام کا علم اپنا نہیں ہے, یا رسول کا ہے یا اللہ کا ہے. لہذا ان ہستیوں کا تو کمال یہ ہے, کسی بھی انسان کا کمال کیا ہو سکتا ہے ذرا محترم؟ کسی بھی انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا قریب ہے, اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے, کتنا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ذرا محترم کہ کائنات میں محمد والے محمد سے بڑھ کر کوئی اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا. جیسے جو کچھ بھی ہے فضائل کمالات اہل بیت علیہ السلام کے پاس, وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اسی لیے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ نے ایک انگلی کے اشارے سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا, تو اتنی طاقت آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ ہے جی, ایک انگلی کے اشارے سے باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا, تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو وہاں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ میرے جسم کی طاقت نہیں تھی بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت تھی. لہذا ہمارے فضائل ظالم محترم توحید سے پھوٹتے ہیں, یاد رکھیے. ہمارا مذہب, ہمارے مذہب میں توحید جتنے مضبوط طریقے سے آل محمد علیہ السلام نے بیان کی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں تمام مکاتب اسلام کو, ایسی توحید آج تلک کسی مکتب نے بیان نہیں کی جیسے نہج البلاغہ میں موجود ہے, جیسے صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہے, جیسے آئمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کے اندر موجود ہے. ایسی توحید آپ کو کہیں نہیں ملے گی. بس میں نے آپ کو بڑی زحمت دی جان محترم. آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, آج پانچویں مجلس, اور بہت تیزی سے وقت گزر رہا. اللہ جانے اگلے سال کون زندہ ہے, کون امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اللہ آپ کو زندگی دے, سلامتی دے, انشاءاللہ اگلے سال بھی عزداری کرے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, روزے عاشور نزدیک ہے, اور آپ کے دل آمادہ ہو رہے ہیں روزے عاشور کے لیے. یہ تمہید ہے نا, پہلی محرم دوسری محرم سٹیپس, کہ ہم کتنا نزدیک ہوتے ہیں امام حسین سے. اپنے دلوں کو آمادہ کریں کربلا کے لیے. عزیزوں, آج اس شہزادی کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کے بچوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے ام المصائب کہتے ہیں. روایت میں ہے کہ جب شہزادی زینب اس دنیا میں آئی ہے نا, تو اس وقت رسول خدا نے زہرا سے کہا, زہرا ذرا اسے میری گود میں دے دینا, میری آغوش میں دے دینا. جناب زینب کو آغوش میں لے کر رسول اللہ نے بڑی دیر تک گریہ کیا, بڑی دیر تک گریہ. جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا اس گریہ کا سبب کیا ہے, اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ تیری بیٹی زینب کبرا ام المصائب ہوگی, ام المصائب ہوگی. دیکھو کہاں کہاں رسول اللہ نے مجلس پڑھی ہے, حسین پیدا ہوئے تو مجلس پڑھی, زینب پیدا ہوئی تو مجلس پڑھی. رسول اللہ نے فرمایا عزاداروں کوفہ و شام کا بازار ہوگا اور زہرا تیری یہ لاڈلی ہوگی. اللہ اکبر. عزاداروں بس وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, مولا کی خلافت کا زمانہ ہے اور مولا نے اپنا ہیڈ کوارٹر کوفے میں بنایا اور بچے مدینے میں تھے. ایک دفعہ مولا نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے زینب کی بڑی یاد آ رہی ہے, اجرکم اللہ, مجھے زینب کی بڑی یاد آ رہی ہے, میری بچیوں کو بلاؤ. عزاداروں بس جب کوفے میں یہ کاروان داخل ہوا ہے نا, ایک دفعہ علی نے مولا حسن سے کہا کہ حسن آج مہار تم نے نہیں پکڑنی زینب کے راہوار کی, بلکہ آج علی خود راہوار کو پکڑے گا, خود مہار کو پکڑے گا. بس میرا مولا چلا لے کر راہوار کو. جناب زینب کا ناقہ آگے آگے تھا, محمل ہے, سواریاں ہیں, لیکن عزادارو جانتے ہو مولا نے بھی بڑا اہتمام کیا تھا, کہا تھا حسن دیکھو زینب کی سواری دن میں لے کر مت آنا, دن میں لے کر مت آنا, رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں ہوتا اس وقت زینب کی سواری آنی چاہیے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج آپ کو زینب کی سواری کا کتنا خیال ہے. ارے ایسے عاشور یہی زینب ہوگی, کوفہ و شام کا بازار ہوگا اور کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ ارے یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ محمد کی نواسیاں ہیں. عزاداروں بس آگے آگے زینب کا ناطہ چل رہا ہے نا, اس وقت میں ایک دفعہ علی نے زینب کو مخاطب ہو کر کہا کہ زینب ذرا پردہ ہٹانا, محمل کا پردہ ہٹانا. اب جو زینب نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا, کہا زینب جانتی ہو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے, یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. عزادارو بس زینب نے دیکھا, پردہ دوبارہ سے ڈال لیا, کچھ قدم ناکا چلا, پھر کہا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا. اب جو زینب نے پردہ ہٹایا, کہا میری لاڈلی یہ کوفے کا بازار, یہ کوفے کا بازار ہے. اللہ اکبر. بس اب زینب سے رہا نہ گیا, کہا بابا اگر آپ بازار بتانا چاہتے ہیں, کوفے کے چوک بتانا چاہتے ہیں, تو آپ حسین کو بتائیں, عباس کو بتائیں. اللہ اکبر. مجھے کیوں بتلا رہے ہیں, میں تو گھر میں رہنے والی ہوں, بس یہ سننا تھا. ایک دفعہ زینب کے بابا نے کہا زینب ایک دن آئے گا یہی کوفے کا بازار ہوگا, لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے اور بے غیرتوں کا مجمع. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زدارو بس کاروان نکلا ہے, کاروان نکلا حسین کا اور کچھ دور گیا مکے سے. ایک دفعہ حسین نے عباس سے کہا عباس کاروان بٹھا دو اور ایک خیمہ لگا. عباس آئے اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا کیا باقی بیویوں کا بھی خیمے لگا دوں؟ کہا نہیں, صرف ایک خیمہ لگا. خیمہ لگا, میرا مولا خیمے میں جا کر بیٹھ گیا. عباس سامنے بیٹھے, کہا عباس بیٹھو نہیں, میرا مہمان بڑی دور سے آ رہا ہے, میرا مہمان بڑی دور سے آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. عباس باہر گئے, تھوڑی دیر بعد واپس آئے, کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ ساتھ ہیں حضرت زینب کے شوہر نامدار، چونکہ نابینا تھے لہذا امام حسین ان کو چھوڑ کر آئے تھے، آنکھیں ان کی کمزور تھی، طبیعت خراب تھی اور انتہائی بیماری کے عالم میں، لہذا حضرت عبداللہ رہ گئے، ان کے بچے بھی چھوڑ کر آئے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں اور بچے خیال کریں. بس جب حضرت عبداللہ آئے نا، عزاداروں ایک جملہ کہا، کہا کہ آقا حسین اگر اجازت ہو تو میں اپنی زوجہ زینب کبریٰ سے دو جملے بات کر لوں. اللہ اکبر، ادب دیکھیے، دو جملے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ مولا حسین نے کہا کہ عبداللہ تو نے مجھے غریب اور مسافر کو بڑی عزت دی، یہ تو تیرا حق ہے، یہ تو تیرا حق ہے، تو حاکم ہے جناب زینب کے اوپر، تو حاکم ہے، شوہر ہے، جا تجھے اجازت ہے جا کر فلاں ناقے میں جناب زینب ہے اور جا کر بات کر لے. جناب زینب کو پتا چل گیا کہ حضرت عبداللہ اس قافلے میں آئے ہیں. ایک دفعہ جناب زینب کو خیال آیا کہ شاید عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. پس جب جناب زینب کو یہ خیال آیا تو پریشان ہوئی، مسترب ہوئی. حضرت عبداللہ آئے، آ کر سلام کیا، السلام علیکی یا بنت امیر المومنین، میرا سلام ہو زینب کبریٰ آپ پر. بس کہا وعلیک السلام یا ابن عم، میرے چچا زاد آپ کے اوپر بھی سلام ہو. بس ایک دفعہ زینب نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا، عزاداروں بس سن سکتے ہو تو سننا، کہا کہ عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں تو میں شریعت کے سامنے سر جھکا دوں گی، واپس چلی جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھیے گا یہاں میرے بھائی حسین کا کاروان کربلا کی طرف جائے گا، وہاں میرا جنازہ مدینے کی طرف جائے گا. عبداللہ میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں آپ کے بھائی کے صدقے کا کوئی انتظام کر کے آیا ہوں. آپ کے بھائی کے صدقے کا کوئی انتظام کر کے آئے. کہا زینب نے کہ عبداللہ کیا اتنے امیر ہو گئے کہ میرے بھائی کا صدقہ نکالو گے؟ کہا کوئی مال نہیں لایا ہو زینب، ننے ننے آپ کے بچے لے کر آیا ہوں. میں خود تو بیمار ہوں لیکن چاہتا ہوں اگر آپ کے بھائی پر کوئی مشکل وقت پڑے تو آن میری طرف سے اور محمد آپ کی طرف سے قربان کر دیجیے. اجرکم اللہ. عزاداروں بس میں نے مختصر کر دیا. شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، بس ہر بی بی اپنے اپنے بچے کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے. عزاداروں ایک دفعہ امام حسین جب خیمے کے معائنے کے لیے نکلے نا، تو جب زینب کے خیمے کے پاس پہنچے نا تو دیکھا کہ زینب کے خیمے سے آواز آ رہی ہے کہ دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر تیار کے پوتے ہو، کل صبح عاشور بڑی جنگ ہونے والی ہے، دیکھو کل ایسی جنگ لڑنا کہ تمہارے نانا حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے، اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا. اللہ اکبر. عزاداروں بس جناب زینب نے وصیت کرنا شروع کی، بچوں دیکھو کل جب تم نہر فرات پر پہنچو نا تو دیکھو ایک گھونٹ پانی کا نہ پینا، ایک گھونٹ پانی کا نہ پینا. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہوگی، علی اصغر پیاسے ہوں گے، تمہارے ماموں پیاسے ہوں گے. عزاداروں بس صبح عاشور آ گئی، اب زینب دیکھ رہی ہے کہ ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن اون و محمد ابھی تک زندہ ہیں. ایک دفعہ بچوں کو بلایا، بچوں کو بلا کر کہا بچوں میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر اپنے ماموں پر قربان نہ ہوئے. عزاداروں بس بچے گئے ماموں سے اجازت لینے کے لیے، لیکن ماموں ہے کہ اجازت نہیں دے رہے. بس علی اکبر بھی قربان ہو گئے. اب جب زینب نے بچوں کو دیکھا، جلال میں آ کر کہا بچوں میں تم سے بات نہیں کروں گی، قدموں میں گر گئے بچے. کہا اماں ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تم تو میرے زینب کی نشانی ہو، ایک دفعہ ہمیں اجازت نہ دے. اللہ تعالیٰ بس
امت فضا کو بلایا، امت فضا ذرا ماں جائے کو بلا دا، ماں جائے کو بلانا، امام حسین آئے، آ کر زینب نے ایک عجیب جملہ کہا، آج زینب بہن بن کر آپ سے بات نہیں کرے گی، آج حیدر کرار کی بیٹی بن کر بات کرے گی، حیدر کرار کی بیٹی بن کر بات کرے گی۔ دیکھو علی اکبر قربان ہو گئے، کیا میرے بچوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ بھی امامت پر قربان ہو جائے؟ کیا اس قابل نہیں سمجھتے؟ عزاداروں بس حسین مجبور ہوئے، اجازت ملی، میں نے مختصر کر دیا عزاداروں، بس اب یہ ننے ننے بچے عباس نے سوار کروایا عزاداروں، ایک کے سر پر علی مرتضی کا امامہ رکھا، ایک کے سر پر جعفر طیار کا امامہ رکھا، بس عزاداروں دونوں شیر چلے، گھمسان کا رن پڑا، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، عزاداروں بس ایک دفعہ عمر سعد نے کہا دونوں بچوں کو علیحدہ کرو، مارنے میں آسانی ہوگی، چاروں طرف سے ایک بچے کو گھیرا گیا، چاروں طرف سے دوسرے بچے کو گھیرا گیا، ارے کیا کرتے ہیں تو بچے ہی نا، بس آواز دی مامو ہماری مدد کو، بس آن ایک گھوڑے سے گرے، محمد دوسرے گھوڑے سے گرے، عزاداروں بس لاشیں آئے خیموں میں رکھے گئے، زینب ہے جو گریا کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دفعہ حسین آئے، آ کر کہا زینب میں نے تیری بات مان لی تھی، تیرے بچوں کو روانہ کربلا کر دیا تھا، آج میری بھی بات مان لے، اپنے بچوں پر گریا کر۔ عزاداروں بس زینب نے ایک ہاتھ ہون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، سر پیٹ کے کہا اے میرے آن محمد تمہارا شکریہ، ارے تم نے مجھے اپنی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا۔